لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم اور تحقیق کے ہم نے انسان کو پیدا کیا کھن کھن اور بجنے والی مٹی سے جو بنی تھی سڑے ہوئے گارے سے والجان خلق نہ ہو اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے انتہائی گرم آگ سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقن بشرا میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو من سمسال کھن کھن کرنے والی مٹی سے من حمئی مسنون جو سڑے ہوئے گاڑے سے بنی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر جب میں اس کو بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس سب اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے ابا ان یکون مع الساجدین اس نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو دوستو اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے والی آیات کے اندر آسمانوں کا ذکر کیا پھر اسی طریقے سے زمین کا ذکر کیا اور پہاڑوں کا ذکر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس کا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے جس سسٹم کو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور سب فنا ہو جائیں گے لیکن ہم باقی رہیں گے اللہ نے پچھلی آیات کے اندر یہ باتیں بیان کی تھیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں بڑی قدرت والا ہوں یہ بتائیں کہ خالق میں ہوں میرے علاوہ اور کوئی خالق پیدا کرنے والا ساری دنیا مل جائے اور کسی ایک چیز کو پیدا کرنا چاہے تو وہ پیدا نہیں کر پیدا کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے تو پہلا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ میں بڑی قدرت والا ہوں اور میں خالق ہوں آج بھی ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہی بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو بھی میں نے پیدا کیا، جناتوں کو بھی میں نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی میں نے ہی پیدا کیا. اور یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ میں بڑی قدرت والا ہوں. تمہارا پیدا کرنے والا کون؟ میں. جناتوں کا پیدا کرنے والا میں، یعنی اللہ پاک، میں سے مراد اللہ. اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو وہ خالق ہوا اور اس نے اپنی قدرت کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے پیدا کیا، جناتوں کو کیسے پیدا کیا، فرشتوں کو کیسے پیدا کیا، اس کی کچھ تفصیل آج بیان ہوگی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے پیدا کیا، اور فرشتوں کی پیدائش جو ہی وہ نور سے ہوئی، لائٹ سے ہوئی. اور جو لائٹ اور جو نور ہے وہ بہت لطیف چیز ہوتی ہے، بہت باریک چیز ہوتی ہے، اتنی باریک کہ وہ ہر جگہ پینیٹریٹ اور گھس جاتی ہے. یہ دیکھو نور، لائٹ آن کی پورے کمرے میں گھس گئی، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہی کہ باقی ہے. کیوں؟ اس کے لیے کوئی جسم کی ضرورت نہیں. یہ بوٹل ہے، سمجھے کہ نہیں، اس پر ایک جسم، اگر اس کو کہیں دوسری جگہ گھسانا ہو، داخل کرنا ہو، تو ہمیں اس کے لیے جگہ چاہیے، ہول چاہیے، برابر ہے؟ اور یوں کر کے گھسے گی، اس کے لیے تو بالکل باریک اور ٹائنی ہول ہو، سوراخ ہو، تو وہاں سے بھی تمہیں روشنی نظر آ جائے گی، برابر ہے؟ ہر جگہ گھس جاتی ہے. تو فرشتوں کی پیدائش نوران، نور سے ہوئی، نور سے ہوئی، ہر جگہ بہت لطیف. یہی وجہ ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے. فرشتے ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، اور نور ہر جگہ ادھر ادھر ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا. جنات کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ انتہائی گرم آگ سے ہوئی ہے، اور وہ بھی نور کی طرح ہوتی ہے. اس لیے جنات بھی ہمیں نظر نہیں آتے. وہ فرشتوں کے مادہ، جس مادے سے، جس انگریڈینٹ سے فرشتوں کو پیدا کیا، یہ آگ یہ نور کے قریب قریب ہے. چنانچہ آپ دیکھیے، آگ جلا دے گا تو اس سے بھی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی پھیل جاتی ہے ہر جگہ پر، ہے نا؟ آگ ادھر جلا ہر جگہ سرایت کر جائے گی، جہاں اس کو ملنی چاہیے جگہ پٹ 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 چلے جائے گی. تو وہ انتہائی گرم آگ کہتے ہیں، من نار السموم جس کو کہا گیا. تو انتہائی گرم آگ سے پھر ان جناتوں کو پیدا کیا. تو فرشتوں کی بھی پیدائش ہو گئی، جناتوں کی بھی پیدائش ہو گئی. اب اس کے بعد انسانوں کی پیدائش ہوئی. انسانوں میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے، باوا آدم کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ مٹی سے. نور، آگ اور مٹی. مٹی کے اندر جسم ہے، وہ ٹچ کی جا سکتی ہے، برابر ہے؟ یہ سب دیکھو نا، پڑھ، پورا جسم پوری پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بہت کثیف ہوتی ہے، یعنی بہت ہیوی ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے. تو اس سے، لیکن اس کے اندر توازو بہت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ توازو، خوشبو. وہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، اوپر ڈالو تو بھی نیچے آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کی، یعنی گویا ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری اصل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. کیسے پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تو حدیثوں میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ مٹی لے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کی مٹی میں سے کچھ حصہ لیا ہوگا اور وہ لا کر پیش کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا اس میں پانی ڈالو. تو پانی ڈالنے کے بعد وہ اب کیا گارا بنا, اس کو تین کہا گیا. پھر جب شروع میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ گارا بن جاتا ہے, کادو بنی جاتی ہے, جن کے اپنے کیچڑ بن جاتی ہے. پھر اس کے اندر کیچڑ کے اندر اور ذرا زیادہ پانی ڈال کر مکس کریں تو پھر وہ گارا کی شکل بن جاتی ہے. کیسے پتا ہے آپ کو؟ وہ کبھی آپ لوگوں نے مٹی کے برتن بناتے ہوئے کمہاروں کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ بالکل ایک کادو ہے نا, چکو 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 چکو, بالکل فرسٹ کلاس, کہ اس سے پورا مٹکا بھی بنتا ہے. تو وہ کیچڑ سے پھر اس کی شکل ہوئی کیا والا, وہ گارا. وہ گارا ایسا بن جاتا ہے کہ اب اس کو تم دیواروں پر لیپ دو یا اس سے کوئی چیز بناؤ تو بن جاتا ہے. جیسے مثلاً مثال کی طور پر ہمارے یہاں یہ جو مکس ہوتا ہے, یہ پلاسٹرنگ کرتے ہیں, تو سینڈ اینڈ سیمنٹ کو کیا کرتے ہیں, شروع شروع میں تو برابر مکس نہیں ہوتا, اس کو بہت اچھی طرح گھولا جاتا ہے گھولا جاتا ہے گھولا جاتا ہے, مکس کیا جاتا ہے. اور کرنے کے بعد جب وہ ایک اسٹیج پر پہنچتا ہے نا, تو پھر اس کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس کے اندر وہ ایک شیپ بن جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو دیوار پر لگائیں تو وہ چپکنا گارا, اس کو کہتے ہیں گارا یعنی پلاسٹر بن جاتا ہے. جب گارا بنا تو یہ گارا کے اندر خوب اس کو مطلب میں اس کے اندر خمیر پیدا کیا گیا, خوب اس کو مکس کیا گیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سڑان اور بدبو پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سڑان یعنی اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی. اچھا, پھر یہ جو گارا ہے نا, وہ مٹی کھن کھن کرتی ہوئی مٹی بن گئی. جیسے سمجھ لو کہ مٹکا بنا دیا یا وہ پوٹ بنا دیا, تو پوٹ بنانے کے بعد اب اس کے اندر جب یوں کرے نا تو وہ آواز کرتی ہے ٹن 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 ٹن, برابر ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں جب وہ ہو گئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے اس سے جسم بنایا. بات سمجھ میں آیا نا؟ جب وہ جسم بنا, بنا فخت فیہ من روحی, تو اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنی جانب سے اس میں روح ڈالی, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پیدا. یہ قدرت ہے یا نہیں دوستو؟ عجیب و غریب قدرت ہے. تو ہم سب کو یا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے مٹی سے بنے, تو آج اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, من صلصال, بجتی ہوئی اور کھن کھن کرتی ہوئی مٹی سے, من حمئی مسنون, جو کہ بنی ہوئی تھی سڑے ہوئے گاڑے سے, کہ پہلے سڑا ہوا بدبودار گارا بنا اور پھر اس سے وہ کھن کھن کرتی ہوئی مٹی بن گئی, پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. والجن خلقنا من قبل, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے گرم آگ سے, تو یہ گرم آگ سے پیدا ہو گیا. اچھا, یہ جنات جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ والجن, کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جناتوں کا جو باپ تھا وہ مراد ہے, یعنی جنات کی قسم مراد ہے. جس طرح ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے آج بڑے ہیں, تو اسی طرح جناتوں کا جو سب سے بڑے تھے وہ جان, اس کو کہتے ہیں جان. والجان خلقنا, تو وہ جان. بعض مفسرین فرماتے ہیں مثلا حسن بصری اور قتادہ, وہ کہتے ہیں کہ جان سے مراد یہاں ابلیس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا کس سے؟ گرم تپتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جنات یہ ایک مستقل قسم ہے, جنس ہے, سمجھے نا؟ اور اس جنس میں شیطان بھی داخل ہے. کیا ہے اس جنس میں؟ شیطان بھی داخل ہے. جنات اور شیطان کے اندر فرق یہ ہے کہ جنات کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, تو وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سمجھے نا, پیدا بھی ہوتے ہیں وہ جو مومن ہو گئے, اور پھر جو اس میں کافر بن گیا جو, وہ شیطان بن گیا.
وہ کیا ہوتا ہے جو شیطان بن گیا یعنی اس نے کفر کر لیا تو پھر وہ مرتے نہیں. کب مریں گے؟ وہ اس وقت مریں گے جب قیامت قائم کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سور پھونکیں گے نا, تو اس وقت اس کی موت آئے گی اور اس کی ساری ذریت جو کچھ ہے وہ سب کے سب اس کے باپ کے ساتھ مریں گے. تو سمجھ میں آ گیا نا جنات اور ابلیس کا فرق. جنات مومن ہوتے ہیں اور وہ شیطان وہ کافر ہو جاتے ہیں. وہ بھی جنات ہی تھے لیکن کیا بن گئے, وہ صابر بن گئے, شیطان بن گیا. اپنے اتحاد کی تو سارا شیطان ہے کیونکہ نافرمان بن گیا وہ شیطان. تو خیر اللہ پاک فرماتے ہیں والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں کھن کھن کرتی ہوئی مٹی سے جو بنی ہوئی ہے سڑے ہوئے گارے سے. فإذا سويته جب میں اس کو بنا دوں ونفخت فيه من روحي اور اس میں اپنی روح پھونک دوں فقعوا له ساجدين تو تم سب ان کے سامنے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائكة كلهم اجمعون تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس مگر ابلیس ابا ان يكون مع الساجدين اس نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. یہ ابلیس جو ہے نا یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. فرشتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تو وہ حکم ڈائریکٹلی فرشتوں کو دیا تھا کہ تم سجدہ کرو. تو چونکہ وہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا اس لیے اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے. برابر ہے؟ جب ایک ٹیم میں آ گیا ایک جماعت میں آ گیا تو ایسا کیسا کہ پانچ آدمی تو نماز پڑھے اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھے. برابر ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کونے میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے نماز نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ارے کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو کیا مسلمان یعنی تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو مسلمان نہیں ہے؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں یہ نماز اپنے گھر پر پڑھ چکا تھا. سمجھ گئے نا بھائی؟ یہ نماز میں اپنے گھر پر پڑھ چکی ہے. میرے یہ حدیث کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ساتھ ہو تو عمل بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے. جب کام ہو رہا تو سب کو اس میں شامل ہو جانا چاہیے, خصوصاً جب نیکی کا کام ہو, خصوصاً جہاں اللہ کا حکم ہو, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. تو اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے کہ سجدہ کرو, وہاں ان کے ساتھ تھے تو ان کو بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا. اور اللہ نے یہ بھی مراد لیا تھا کہ میں حکم تو دے رہا ہوں بظاہر فرشتوں کو لیکن میری مراد یہ ہے کہ تو بھی سجدہ کرے. یہی وجہ تو ہے نا کہ بعد میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے سوال جواب کیے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا, اس کو بھی تھا لیکن ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی تھا. اس کو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس سوائے ابلیس ابا یکون مع الساجدین اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو. قال ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین اللہ نے فرمایا ابلیس کیوں تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا, تو نے سجدہ کیوں نہیں؟ قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ایسے انسان کو جسے آپ نے کھن کھن کرتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے بنی. ہاں میری پیدائش تو آگ سے ہوئی ہے, میں تو بہت لطیف جسم سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی لیکن بدترین چیز گر جانے والی چیز اس کی کوئی ویلیو نہیں اور کوئی قدر نہیں تو میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اس کو میرے مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا. میں اعلیٰ ہوں میں افضل ہوں وہ ادنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تکبر. سمجھے گئے فخر کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دوستو فخر بالکل پسند نہیں ہے, تکبر بالکل پسند نہیں, ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. بلکہ اللہ پاک نے یوں فرمایا ایک حدیث کے اندر جسے حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر ردائی, یہ فخر اور تکبر تو یہ میری چادر ہے, جو شخص اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو دبوچ لوں گا, میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا. یہ تو صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے, مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا. جہاں انسان کے اندر تکبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے, حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے, سمجھ لو کہ اس کے اندر شیطانی اثر پیدا ہوا ہے, یہ وہاں سے چلا ہے تکبر. اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے. بہت بری بلا ہے, بہت بری چیز ہے دوستو. اس حسد اور اس تکبر نے انسان کو بہت گندے گندے کام کرنے پر اور بہت برے برے کام کرنے پر مجبور کیا ہے. دیکھو اللہ اس کے سامنے ہے, اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہے, اوپر رہ رہا ہے, اور جب اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا, جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو پھر کس کا حکم مانے گا, بات سمجھے گا. قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمص. دیکھو جب انسان کی جب عقل چلی جاتی ہے نا, اندھا ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے, تو پھر اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. کم از کم اس کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے حکم کون کر رہا ہے. اگر یہ سوچ لیتا کہ حکم کرنے والا وہ اللہ ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تب بھی وہ سجدہ کرا لے گا. پھر چلو یہ بھی ہو گیا, پھر اس نے جو دلیل دی تھی کہ میں تو پیدا ہوا ہوں آگ سے, برابر ہے, میں کیسے سجدہ کروں, میں تو اعلیٰ ہوں, تو کم از کم اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ فرشتے یہ بھی تو نور سے پیدا ہوئے ہیں, بلکہ ان کی پیدائش تو تم لوگوں سے بھی اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے, وہ جب کر رہے ہیں اعلیٰ ہو کر تو تجھے بھی تو کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا نا بھائی, کہ یہ فرشتے کر رہے ہیں جو مجھ سے اعلیٰ درجے کے ہیں, وہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کیا ہے کرنا چاہیے. لیکن نہیں کیا اس نے, بس اس کی عقل ماری گئی. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ تکبر کرتا ہے, حسد کرتا ہے اور میرے کہنے کو نہیں مانتا, اللہ نے اس کو نکال دیا, جاؤ بھاگ جاؤ. حالانکہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ نہ پوچھو, کیا بہت عبادت, اتنا عابد تھا, اتنا بڑا عابد تھا کہ فرشتے اس کے اوپر رش کر دیتے. لیکن تکبر نے کیا ہے اس کو, تکبر عزازیل را خار کر, تکبر نے اس عزازیل کو بھی کیا ہے ذلیل کر دیا. برابر ہے, قال فخرج منها فإنك رجيم, نکال دیا, اللہ پاک ہم کو اس سے بچائے. دیکھیے بھائی, جب ہم عبادت کریں, ہم نیکی کا کام کریں, تو ہمیشہ دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ یہ تیری توفیق سے ہوئی, اللہ یہ تیری مدد سے یہ کام ہوا, لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اگر آپ چاہتے تو یہ کام فلانے سے کروا لیتے, اگر آپ چاہتے تو یہ کام فلانے سے ہو جاتا, یہ کام فلانے سے ہو جاتا. اللہ تو کسی سے بھی کام لے لیتا, تو اگر ہم سے کوئی بھی نیکی ہو جائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, بالکل فخر نہیں کرنا چاہیے. قال فخرج منها فإنك رجيم, کہا یہاں سے نکل, تو مردود ہے, تو مردود. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين, اور تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اوہ, لعنت کا مطلب کیا, کہ اب تو میری رحمت سے دور, اب تیری توبہ بھی قبول نہیں, تو دور ہو گیا, اب تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. جو ملعون ہو جاتا ہے نا, ملعون, تو ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ظالم توبہ بھی نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا, وہ توبہ بھی نہیں کرتا, بس وہ اپنے ہی ہاتھ نا, وہ تو برابر چھو نا, وہ تو برابر چھو, مجھے معافی مانگوانی ہو ضرورت ہے. آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو جو کہہ رہا ہوں, مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے, میں کیوں کروں, میں کیوں کروں. بس شیطان اس کے دل میں بس یہی ڈالتے رہتا ہے کہ تو صحیح ہے, تو صحیح ہے, تو صحیح ہے, تو غلط نہیں ہے, تو غلط نہیں ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ کبھی کسی سے معافی مانگے گا؟ کبھی نہیں معافی مانگے گا. تو یہ دوستو یہ حالت ہوتی ہے. تو وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ مَنْ قَالَ رَبِّ فَأَنْزِدْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو شیطان نے کہا, ابلیس نے کہا, اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب کہ قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. کب تک مہلت مانگی؟ قیامت تک نہیں. ہاں کب تک مہلت مانگی؟ اس دن تک جب سارے کے سارے مردے کیا ہے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے. برابر ہے. اصل میں جو قیامت قائم ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ تو کیا ہے, پہلے سور پھونکیں گے. برابر ہے کہ نہیں؟ اسرافیل علیہ السلام پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مر جائیں گے. پھر دوسرا سور 40 سال کے بعد پھونکا جائے گا. تو جب اس وقت سب قبر سے لو, تو اس نے کہاں تک مہلت مانگی؟ دوسرے ڈیسٹینیشن تک مہلت مانگی. سمجھ میں آئے نا بات؟ لاسٹ تک مہلت مانگی کہ وہ سب مر جاویں, آپ کو سور بھی پھونکا جائے اور سور پھونکنے کے بعد بھی میں زندہ رہوں اور اس وقت بھی میں لوگوں کو بہکاتا رہوں, سمجھے کہ نہیں, بھرگڑاتا رہوں. اس وقت تک اس نے مہلت مانگی. الہ یوم یبعثون, جب لوگ مردے قبر سے نکالے جائیں گے اور وہ کوئی نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا, وہ تو سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا, وہاں تک اس نے ٹائم مانگا. قال فإنک من المنذرین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تجھے مہلت ملے گی الہ یوم الوقت المعلوم, مگر ایک معلوم دن کے وقت تک. اور وہ کیا؟ نفخہ اولا تک. جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت تک تجھے مہلت ملے گی, اس وقت تک تو زندہ رہے گا, تو بھی تیری ذریت بھی سب زندہ رہے گی, اور تجھے جسے بہکانا ہو تو بہکاتا رہنا, اور تجھے جسے ورگلانا ہو ورگلاتے تو وہاں تک اس کو پھیلے گی. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ بھی مرے گا. ہاں سب مر جائیں گے, شیطان سب مر جائیں گے. اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھینکا جائے گا تو جب دوسرے انسان اٹھیں گے تو وہ بھی اٹھے گا, وہاں تک کوئی اس کو ملے دف کہے بولا تک. اچھا اب کہتا کیا, قال ربی بما اغویتنی لو اجعلنہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں ان کے سامنے گناہوں کو مزین کرتا رہوں گا زمین میں, اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. خالن قسم کھائی ہے شیطان کا. لو تاکید کے ساتھ چلتا ہے, لو زینن ڈیفینیٹلی یقیناً میں گناہوں کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھوں گا, دنیا ان کے سامنے مزین کر کے رکھوں گا. واقعی اس نے مزین, گناہ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں, بہت فوراً دل پھٹ کر کے اس کی طرف بھاگتا ہے, جہاں دل اوٹ کی طرف بھاگتا ہے, تو اس میں وقتی طور پر بہت مزہ آتا ہے. یعنی شیطان نے ہم کو اس کے سامنے مزین کر دیا ہے. اور ولا اغوینہم اجمعین, اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین. ہاں مگر وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں, جو تیرے خاص بندے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہم کو ان مخلصین میں سے بنا لے گا. تو بہرحال اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا زور اور اس کا غلبہ سب لوگوں پر چلے گا اور سب کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ کے جو خاص مخصوص بندے ہیں, مخلصین بندے ہیں, ان پر اس کا زور نہیں چلے گا. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کہتے ہیں کہ مخلصین پر اس کا زور نہیں چلتا, اور ظالم تھوڑے دنوں کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں ورگلاتا ہے, چابی دیتا ہے. برابر ہے کہ کس نے دیکھا ہے نا؟ شیطان نے دیکھا ہے جاؤ یہ کھا لے درخت, تو یہ زور چلا کہ نہیں؟ آدم وہ تو نبی ہے, وہاں تو اس کا زور چل گیا. پھر اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے اندر کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی, کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے میں کچھ کمی ہو گئی تھی, تو وہاں اس کے متعلق اللہ فرماتے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. تو شیطان نے ان کو ورگلا دیا تھا, شیطان نے ان کو کر دیا تو گویا اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا زور اور شیطان کا غلبہ تو صحابہ پر بھی چل گیا, تو صحابہ سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتے ہیں؟ برابر ہے, صحابہ تو واقعی اتنی بڑی نعمت ہے, صحابی ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے فقہا ہمارے شرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کی حالت میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور پھر اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ صحابی, اب اس کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کتب غوث اس کے درجے تک یہ نہیں پہنچ سکتا, اتنا نیک بن جاتا ہے, سمجھے نا؟ تو اس کا تو اس پر بھی زور چل گیا, اور جہاں تو یہ کہتے کہ تیرے مخلصین بندوں پر زور نہیں گا, تو کیا جواب؟ تو اس کا جواب سمجھ لو اچھی طریقے سے, یہ میں نے اشکار اس لیے تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین کا اللہ کے مخصوص بندے پر زور نہیں چلتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا زور نہیں چلتا کہ ایک مرتبہ بہکا دینے کے بعد ورغلا دینے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہک جاوے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ لائن ہو جائے, ایسا اس پر زور ہاں وہ چلتا ہے بھول کے اندر, وہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور پھر فوراً وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ نیک بندوں پر اس کا زور کمپلیٹلی نہیں جلتا, وہ بہت کوشش کرتا ہے کچھ بہکا دے بہک جاتا ہے, لیکن فوراً ان کو تربو ہو جاتا ہے, فوراً ان کو کیا ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رو کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے غلطی معافی مانگ لی, برابر ہے؟ تو گویا زور کہاں چلا, زور چلتا تو وہ کمپلیٹلی اپنے جماعت میں شامل کر لیتا, لیکن یہاں تو نہیں, الحمدللہ یہاں تو آ کر فوراً ہم تو دعا مانگتے ہو, سب کی ساری محنت اس کی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. وہ عرفہ والی روایت تو سنی ہے نا آپ نے, حج کے زمانے میں عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ گاروں کو اتنا معاف کرتا ہے کہ اس دن شیطان کی ساری محنت اس کو بیکار نظر آتی ہے, وہ لاغر نظر آتا ہے, وہ پاگل بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر کے میں نے کوشش کر کے ان کو بہکایا تھا ورغلایا تھا اور ان کو غلط کاموں میں ڈالا تھا, یہاں آ کر تو اس نے توبہ ہوگا کر کے میرے پنجے سے چھوٹ گیا, وہ تو میرے پنجے سے کیا ہے چھوٹ گیا, میری پکڑ سے چھوٹ گیا. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ ہاں کمپلیٹلی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر زور نہیں چلتا. اسی کو قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جو لوگ متقی ہیں اگر کبھی شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ان سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تذکروا تو فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں الرٹ ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال آپ کو بتاؤں, مجھے یقین ہے کہ اسماعیل بھائی یعقوب بھائی اگر آپ کی کسی دن فجر کی نماز مس ہو جائے تو آپ صبح اٹھیں گے آج تو یار مری فجر کی یار توبہ اور کئی مرتبہ آپ توبہ مانگیں گے یار مری فجر چلی گئی میری فجر چلی گئی اور معافی مانگتے رہیں, وہ بھولو گے نا سوئے رہے. پھر اسی طریقے سے اور نماز میں کوتاہی ہو گئی, شاپنگ کے لیے چلے گئے مثال کے طور پر, اور اصل کی نماز نہیں پڑھی اور مس ہو گئی مثال کے طور پر, تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اتنا کیا کہتے ہیں کوفت پیدا ہوتی ہے اور اتنی بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے کہ اس دن کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, یہ اللہ میری اثر مل گئے میری فلانے مل گئے یہ کام ہو گیا. کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد بھی الحمدللہ یہ کیفیت ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی کیفیت ہو تو ایسا سمجھ لو کہ شیطان کا زور ہم پر کمپلیٹلی نہیں چلتا, اور الحمدللہ یہ کیفیت ہر نماز پڑھنے والوں کو حاصل ہے, ہر اچھے مسلمان کو کیا ہے حاصل ہے. اللہ پاک ہم کو مخلصین میں سے بنا لے. قال هذا صراط علی مستقیم, کہا آسا سب نے کہ یہی میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے, ہاں جو مخلصین ہیں جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے, جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہی اخلاص اور یہی ایمان وہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا, الا من اتبعک من الغابین, مگر وہ جو تیری اتباع کرے گمراہوں میں سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک جہنم ان سب کے لیے وعدہ ہے, یعنی جو تیری اتباع کرے گا اور جو تم شیطان ہو وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے. لہا سب آتو ابواب, اس کے ساتھ دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور ہر دروازہ ایک ایک قسم کے جماعت اور ایک ایک قسم کے گروہوں کے لیے مخصوص ہے, کہ کچھ لوگ, کچھ مجرمین اس دور سے داخل ہوں گے, کچھ مجرمین اس دور سے, کچھ مجرمین اس دور سے, کچھ مجرمین, کیونکہ جرم کی الگ الگ, گناہوں کی بھی الگ الگ کیا ہے, قسمیں ہیں. تو ہر الگ الگ قسم کے گنہگار الگ الگ جہنم کے دروازے سے کیا ہے, داخل ہوں گے. جس طرح جنت میں جانے والے وہ بھی الگ الگ دروازوں سے, تو جہنم کے سات دروازے اور جنت کے آٹھ دروازے, کتنے؟ آٹھ دروازے. اس کے اندر ایک دروازہ باب الریان ہے, جس میں سے روزے دار داخل ہوں گے. اسی طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں, باب الصلاۃ ہے, نماز والا, قرآن والا. تو جن جن کی جو جو عبادتیں ہوں گی تو ان کے لیے وہ دروازے متعین ہیں, تو اس دروازے سے کیا ہے, وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اسی طرح جہنم کے اندر بھی الگ الگ کیٹیگریز, تو الگ الگ مجرمین الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے آٹھ اور جہنم کے سات, ایسا کیوں, ایک دروازہ یہاں کیوں زیادہ؟ تو اس کا بہت عجیب جواب دیا ہے مفسروں نے. فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے, یعنی ایک دروازہ اس لیے زیادہ ہے کہ جنت میں جانے والے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل سے داخل کرے گا, ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا. بس اللہ کہیں گے چل تو چلا جا. اس لیے وہ دروازہ الگ ہوگا. بات سمجھ میں آئے نا؟ بس جیسے بات بولے جن کی بات, لوگوں کی ٹکٹ ہوتی ہے اور بغیر ٹکٹ کے کچھ وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں چل آ گیا. تو اس کے بعد نہ روزہ کا عمل ہوگا, نہ صلات کا عمل ہوگا, نہ زکات کا ہوگا, نہ اور کچھ. محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے کہیں گے چلو آ جاؤ, چلو داخل کرو. اس لیے وہاں آٹھ دروازے اور جہنم کے کیا, کیونکہ جہنم کے اندر سے جو بھی جائے گا نا تو وہ پورا حساب اور کتاب کے ساتھ جائے گا. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ کر داخل کر دے. جنت کے اندر تو داخل, لیکن سزا دینا ہو تو سزا دینے کے لیے تو جرم چاہیے. دنیا کے اندر بھی معاف کرنے کے لیے, کسی کو دینے کے لیے تو کوئی عمل بمل ضرورت نہیں. بلا استحقاق بھی ہم کسی کو دے دو, لیکن کوئی نے تھپڑ مارو وہ ہوئے تو, یا کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو سوچتے ہیں 10 بار کہ اس کا کوئی جرم ہے کیا, وہ اس تھپڑ کا مستحق ہے؟ اگر ہے تو لگاتے ہیں, ورنہ اگر بغیر حق کے لگائے گئے تو وہ یہ ظلم ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کسی پر روما رب کا بھی ظلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہوا کہ یہ بتایا کہ میں خالق ہوں, اللہ قادر ہے, قدرت ہوئی ثابت, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالق ہونا ثابت ہوا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم انسان ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ ایک جماعت ہے, اور ادھر ایک شیطان کی جماعت ہے. ہم دونوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی قائم ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ ان سے بچ بچ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمائے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن مانو اور سمجھو. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم,
الحمد لله رب العالمين نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بئر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلحا إلا قضيته ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعصيان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله.